بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم فروری 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. دو جمعوں قبل ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کے مطالعے کا آغاز کیا تھا. سورہ حج 17ویں پارے کی سورت ہے. 17ویں پارے میں کل دو ہی سورتیں ہیں, سورہ انبیاء اور سورہ حج. تقریباً مساوی حجم ہے, آدھے آدھے پارے پر مشتمل یہ دو سورتیں. دونوں سورتیں مکی ہیں, لیکن سورہ حج کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مدنی ہے. یاد دہانی کے طور پر صرف عرض کرتا چلوں کہ اس سورت کا جو اصل مضمون ہے, جو اس کا ایک فلو ہے, جو اس کا انداز ہے, جو اس کا سٹائل ہے, وہ مکیات والا ہے. اس کے اصل مضامین بھی وہی ہیں, لیکن اس میں ایک آیت ایسی آئی ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ مکے میں وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی, اور وہ ہے اذن قتال. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے, یعنی ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے. پہلے حکم تھا کفو ایدیکم مکے میں, اب ہاتھ کھول دیے گئے. ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور گھبرانے کی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے, اگرچہ ابھی طاقت میں کمزور ہے نسبتاً. یہ تھا آغاز. یہ معاملہ ہوا ہے مدینہ جا کر. چنانچہ اس میں جو مفسرین ہی میں سے ایک رائے ایسی بھی ہے جس کو پھر والد محترم, کیونکہ ان کا خاص موضوع تھا اور سورہ حج کے اس آخری رکوع کے ساتھ انہیں بڑا ایک ذہنی اور قلبی شغف تھا, لگاؤ تھا, ایک مناسبت تھی, جیسے سورہ حدید کے ساتھ بھی تھی, تو وہ بھی اس رائے کو درست سمجھتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے, اور اس کا خاص طور پر وہ حصہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوا. پوری سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے, اور لیکن اس میں یہ جو چند آیات ہیں یہ آپ کے جو سفر مدینہ تھا, جو ہجرت, جس کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ پھر مدنیات کہلاتا ہے. تو یہ اس میں نازل ہوئی واللہ اعلم. لیکن ایک بات آخری رکوع کے حوالے سے پھر یہ بھی ہے کہ یہ مکیات اور مدنیات کا جامع ہے. مکی صورتوں کا اصل پیغام نو انسانی کو اللہ کی توحید اختیار کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کی دعوت. سب سے پہلے پوری نو انسانی. نمبر دو رسالت، وہی اللہ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، حاکم ہے، جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، جو تمام قدرت کا مالک ہے، بکل شئین علیم، علی کل شئین قدیر، اور اس نے اپنی حکومت میں اختیار میں کسی کو شریک نہیں کیا. یہ پورا اختیار جو ہے کون و مکان کا اور اس کی جو بادشاہت ہے اور جو حکومت ہے وہ اس کی مٹھی میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شئین قدیر. اس اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری کیا، اور اسی میں امپلائیڈ ہے آخرت کا مضمون بھی ایک اعتبار سے. یہ ہدایت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں یہاں زندگی گزارنے کا سامان تو اللہ نے دے دیا. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا، تمہاری ضروریات کا سارا سامان اس زمین میں موجود ہے. تمہارا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہاں پر سارے اسباب رزق موجود ہیں، اور سردی اور گرمی سے پروٹیکشن وغیرہ جو بھی جو کچھ انسان کی ضروریات ہیں سب کی سب اس زمین میں موجود ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی وہ علم الاسماء کی شکل میں سارا علم دے دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ثریا پر پہنچی ہوئی ہے. عروج آدمی خاکی سے ہم جن سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنسی ترقی اس علم الاسماء ہی کا ظہور ہے. اور اس کے اندر اصول کیا ہے؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اس کے تحت انسان کو پوٹینشل نالج ہے، جب وہ غور کرتا ہے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو پھر اب ایجادات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سب کچھ یہیں پر، اور اس کو استعمال کرنے کا بھی سارے کا سارا جو ایک ضروری فہم اور علم اور صلاحیت ہے وہ اللہ نے انسان کو دے دی. پھر نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ زمین پر آدم کو انسان کو بھیجا گیا مختصر وقت کے لیے اور آزمائش کے لیے. اس آزمائش کے نتیجے میں انسان کا جو اصل مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، جو کیریئر ہے، اس کا تعین ہوگا، کامیاب ہے یا ناکام ہے، اس کا انجام ابدی جہنم ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، فروح و ریحان و جنت نعیم. یہ تو سفر حیات کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے. اس کے لیے انسانوں کی رہنمائی، نبوت اور رسالت اصل ضرورت ہے انسان کی آخرت کے حوالے سے. نبی اور رسول ہمیں یہ نہیں بتانے آئے تھے کہ فی ایکڑ گندم زیادہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ ان کا سبجیکٹ نہیں تھا. زمین کے اندر معدنیات کے بے شمار ذخائر موجود ہیں، اسے ٹیپ کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ نہیں بتانے آئے تھے. بلکہ یہاں تک آپ کے علم میں ہوگا، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہے لیکن یہ موضوع کی مناسبت سے، کہ مدینہ جب پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں چونکہ باغات تھے، نخلستان تھے، جبکہ مکہ کے اندر گھاس بھی نہیں اگتی تھی، وہ تو پتھر ہی پتھر ہے سارا، تو وہاں یہ دیکھا کہ کھجور کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے تعبیر نخل کی جاتی ہے. لوگ کیا کرتے تھے کہ نر جو پودا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے نر اور مادہ اس کے اندر بھی ہے، شجر میں اور حجر میں بھی ہر جگہ ہے. تو لِكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. تو نباتات کی زندگی میں یہ کھجور کا پودا اس کی بہت نمایاں مثال ہے. تو نر پودے کے جو پھول ہیں وہ مادہ پودے کے پھولوں پر گرائے جاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ گراتے تھے تاکہ پیداوار زیادہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک قدرتی معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تم نہ بھی کرو تو کیا ہے؟ تو صحابہ نے آپ کے اس مشورے کو بھی حکم سمجھا، رہنمائی سمجھا، انہوں نے چھوڑ دیا. جس سال چھوڑا اس سال فصل کم ہوئی. اب آئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے وہ تعبیر نخل چھوڑ دی جو آرٹیفیشل ہم کام کیا کرتے تھے فصل میں اضافے کے لیے، وہ ہم نے ترک کر دیا، فصل کم ہوئی ہے. تو آپ کا جواب کیا تھا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ تمہارے دنیاوی معاملات میں تم بہتر جانتے ہو. تو نبی اور رسول دنیا کے حوالے سے تعلیم دینے نہیں آئے تھے، دنیا کے حوالے سے تو وہ ریسٹرکشن لگانے آئے تھے، مال کماؤ لیکن یہ طریقہ حرام ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حد بندی ہے، تجارت کرو لیکن ان پابندیوں کے ساتھ، رزق کماؤ لیکن ان تحدیدات کے ساتھ، لمیٹیشنز کے ساتھ، یہ ہے معاملہ. تو رسالت خود اس بات کی کا ایک بڑا ثبوت ہے، اور اس کا تعلق ہی عالم آخرت سے ہے کہ ابدی زندگی، اصل امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جو ہدایت انسان کو چاہیے، اس کے لیے اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. چنانچہ مکی صورتوں کا دوسرا اصل موضوع کہ انسان سمجھ لے کہ کائنات کے جو ابدی حقائق ہیں ان کو بھی پورے طور پر وہ نہیں جان سکتا بغیر آسمانی ہدایت کے، اور اپنی منزل کے حوالے سے اور اس کے اندر کامیابی تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے، اس بارے میں ساری گائیڈنس کے لیے کچھ تھوڑی بہت اندر دے دی گئی ہے. فالحمہا فجورہا وتقواہا، خیر و شر کی ایک تمیز ہے، لیکن تفصیلی رہنمائی کے لیے محتاج ہے. چونکہ محتاج ہے لہذا نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کر دیا گیا، اور جب اللہ کوئی رسول کو بھیج دیتا ہے تو اس پر ایمان لانا اس قوم کے لیے لازم ہو جاتا ہے، ایمان نہ لائے تو پھر دنیا میں بھی سزا تھی. بہرحال مکی صورتوں کا دوسرا موضوع پوری نوع انسانی کے لیے پیغام، اللہ پر ایمان کی دعوت، رسولوں پر ایمان کی دعوت، اور تیسرا آخرت. اس دنیا کی، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت آخرت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اٹل. اسی طرح اس موجودات کائنات کی سب سے بڑی حقیقت آخرت. چنانچہ اس کی خبر دینے کے لیے آئے تھے نبی رسول. یہ تین موضوعات ہیں مکی صورتوں کی، جس میں اصل میں دعوت ہے پوری نوع انسانی کو، لیکن اولین مخاطب کون ہیں؟ اہل عرب، قریش، جن میں آپ کی بعثت ہوئی، جن کی زبان بولتے ہوئے آپ تشریف لائے، اولین مخاطب ہوئے. اسی لیے اولین اور آخرین، وآخرین منہم، لیکن امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صرف اہل عرب پر مشتمل نہیں ہے، آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے ہے. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافہ، ایک خطبے میں آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے لوگوں، میں تمہاری طرف بالخصوص رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. آپ کی نبوت کی یہ دو شانیں ہیں. تو مکی صورتوں میں یہی پیغام اور تین اصل موضوعات، باقی ساری چیزیں انہی کے گرد گھومتی ہیں. توحید، اور جب توحید کا موضوع آئے گا تو رد شرک، پہلے شرک کی نفی ہوگی، لا الہ الا اللہ، اور پھر رسالت، اور پھر آخرت. چنانچہ یہ اس رکوع کے پہلے حصے میں خطاب بھی ہے، یا ایھا الناس، پوری نوع انسانی کے لیے جو پیغام ہے اس کا خلاصہ ہے چار آیات میں. اور آخری دو آیات ان میں خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو. مدنی صورتوں میں اصل خطاب مسلمانوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنو سے، اس لیے کہ ایک اجتماعیت وجود میں آ چکی تھی، ایک معاشرہ تشکیل پا رہا تھا. اب مسلمانوں، تمہارے لیے کیا حکم ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اور کیا کردار ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، معاشرے میں کن ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے، کن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، کن کا سدباب کرنا ہے، کیا چیز جائز ہوگی کیا ناجائز ہوگی اسلامی معاشرے میں، اب یہ ساری جو ہے تفصیلات آ رہی ہیں مدنی دور میں. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے اس آخری رکوع میں، جیسے میں نے عرض کیا پہلے حصے میں، یا ایھا الناس یہ مکیات کا خلاصہ ہے، مکی قرآن کی دعوت کا، اور آخری دو آیات میں خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، جنہوں نے قرآن کی اس دعوت کو قبول کر لیا، وہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، آخرت کو بھی مان رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے انہوں نے، ان کے لیے گائیڈنس کیا ہے، انہیں کرنا کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان سے دین کے تقاضے کیا ہیں. کیا صرف یہی تھا کہ کلمہ پڑھنے اور باقی ساری زندگی ویسے ہی گزارے؟ ہاں البتہ پوچھا جائے مسلمان ہو تو کلمہ پڑھ کے بتا دے اور باقی زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے پہلے تھی، نہیں، زمین آسمان کا فرق واقع ہوگا. مسلمان ہو گئے ہو تو اب تمہاری کچھ مشکلات بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں. اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ چمی گویم مسلمانم بے نرزم کے دانم مشکلات لا ارارا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کا نعرہ لگانے کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں، پھر کیا مشکلات اور کیا آزمائشیں آتی ہیں، کیا سختیاں آتی ہیں. تو یہ ہے دو خطابات، ایک پوری نوع انسانی کی طرف اور پھر یہ کہ نوع انسانی میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں اہل ایمان، اب ان سے خطاب. تو اہل ایمان سے بھی جو خطاب قرآن مجید میں ہے، جو پوری مدنی صورتوں میں تفصیل سے ہے، اس کا بھی ایک خلاصہ اسی صورت کے دوسرے رکوع میں دو آیات میں دیتے ہیں. تو اس پہلو سے یہ بہت ہی جامع مقام ہے. اور یہاں پر جو پہلی آیات چند ہم پڑھ چکے ہیں ان کا میں صرف ترجمہ کروں گا کہ بڑے ہی سادہ لیکن دل نشین انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک کی کیا حقیقت ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سننا. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لات منات عزا حبل، کوئی اور کیوں نہیں، کسی نے اولیاء اللہ کے بت بنا لیے ان کو پکار رہے ہیں، جو بھی اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، کہ کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا انہیں پکار رہے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو مشرکین عرب تھے، انہوں نے تو بت بنا رکھے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے اور سجدہ ریز ہوتے تھے اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے وہاں پر حاضری دیا کرتے تھے. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ ایک مکھی تک کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، چاہے یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، مل کر زور لگا لیں. 360 بت رکھے ہوئے، سارے مل کر زور لگا لیں، مکھی تک کو تخلیق نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، یعنی جو کچھ نظر نیاز حلوے مانڈے ان کے سامنے پڑے ہوئے، معلوم ہوا یہ تو بہت پرانے سلسلہ چلا آ رہا ہے، آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے. ان نظر نیازوں کے جو ان کے آگے رکھ دی جاتی ہیں، اور مکھی کا کام ہے، اس نے آنا ہے، اپنا حصہ اس میں سے بٹورنا ہے، وصول کرنا ہے، تو جو ان کے لیے نظر نیازیں تھی اس میں سے مکھی چھین کر لے جا رہی ہے، یہ اپنا حق بھی اس سے لینے پر قادر نہیں ہے، اتنے بے بس اور لاچار ہیں، اور تم نے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رکھا. ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور اور لاچار اور بے بس ہے طالب بھی اور مطلوب بھی. اب اس کے حوالے سے میں نے کچھ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ طالب اور مطلوب، یہ بہت قرآن مجید کا ایک جامع مقام ہے کہ جس میں غور کرتا انسان تو پھر بہت گہری حقائق یہاں سے آپ معرفت جو ہے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ طالب اور مطلوب کا ایک رشتہ ہوتا ہے. کوئی انسان اپنا آئیڈیل کسی کو اونچی کو بنائے گا، اونچی ہستی کو، تو خود اس کی اپنی ذات میں بھی طرف وہ پیدا ہوگا، اس کے اندر بھی ایک ڈگنیٹی ہوگی، اور اگر کسی بہت گھٹیا شے کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، مطلوب کا درجہ دے رکھا ہے، تو اس کی اپنی پرسنالٹی بھی انتہائی گھٹیا اور بے پس پست ہوگی۔ اور یہاں یہ بات بھی سامنے آئی تھی، خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں، کہ انسان اور حیوانات میں جو فرق ہے ان میں سے ایک بہت اہم فرق جسے عام طور پر اگنور کیا گیا، لیکن اس دور میں ڈاکٹر رفیع الدین نے علامہ اقبال ہی کے فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو نمایاں کیا، کہ انسان میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینڈینسی رکھی ہے، رجحان رکھا ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے، جو اس کو شعور عطا کیا ہے، چونکہ وہ خود بھی دیکھتا ہے کہ میں کامل ذات تو نہیں ہوں، دنیا میں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، تو کسی برتر ہستی سے محبت کرنا، اس کو اپنا آئیڈیل بنانا، آدرش بنانا، نسب العین بنانا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کے حصول کے لیے قربانی دینا، تکلیفیں برداشت کرنا، سختیاں جھیلنا، یہ وہ بہت خوشی خوشی کرے گا، جبکہ حیوانات میں یہ سلسلہ شے موجود ہی نہیں، ان کے تو محض جبلی خواہشات ہیں، ان کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسا کوئی تصور ان کے یہاں ہی نہیں۔ تو بہت بڑا فرق اور واقعتاً سگنیفیکنٹ فرق یہ ہے۔ اور ان آیات کے حوالے سے پھر وہ بات اس کے اندر آتی ہے کہ جتنا بڑا آئیڈیل ہے، جتنا اونچا ہے، اتنی ہی انسان کی اپنی شخصیت بلند ہوگی۔ گھٹیا اور گھٹیا کی مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی، ایک شخص جو ہے وہ خود پسندی کا شکار ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنی ہی ذات کو بت بنا کر وہ پوج رہا ہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہی اس کا مقصد حیات ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کی جو ہے مینٹل لیول اس کا کیا ہوگا، ذہنی پستی کا کیا عالم ہوگا، انتہائی خود غرض اور دوسروں کے لیے نرمی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کتنا زیادہ سے زیادہ میں کھینچ سکتا ہوں، دوسرے کا حق مار سکتا ہوں، اپنی تجوری کتنی بھر سکتا، کوئی دولت کا پجاری ہے، یہ انتہائی گھٹیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسفل سافرین کے مصداق ہیں، یہ وہ نیچے گرتے ہیں تو حیوانات کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے مزدور ملائک بنایا تھا، لیکن جب مطلوب و مقصود اپنی ذات، نفسانی خواہشات یا دولت یا دنیا بن جائے، تو پھر یہ انسان اسفل سافرین میں جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کو مطلوب و مقصود بنائے کہ وہ میرا رب ہے، اس کائنات میں جو حسن ہے، جمال ہے، جو خوبی ہے، جو رانائی ہے، جو دلکشی ہے، جو حسن ہے، جو خیر ہے، وہ سب کا سب وہ ایک ذات ہے، سب اسی کا ظہور ہے، اسی کی صفات کا یہ ظہور، اور وہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے، منزل ما کبریاست، اس کی جو عظمت کا عالم ہوگا، تو اس میں آپ دیکھ لیجیے نو انسانی میں جو اس میں سب سے اونچا مقام پر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے فرق طالب اور مطلوب کی نسبت سے جو انسان کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اب میں آگے چل رہا ہوں، اس بات کو یہ چھوڑ کر فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انسان شرک میں ملوث کیوں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر پائے جیسے کہ اللہ کے اندازہ کرنے کا حق ہے، ایویلیویٹ کرنا، اندازہ کرنا، تصور تو ہے اللہ کے بارے میں، لیکن اپنے اوپر قیاس کیا، حالانکہ کائنات میں غور و فکر کرتے اور جو اللہ تعالی نے عقلی اور صلاحیتیں اور فطری جو اس کو استعدادات دی ہیں، تو وہ اس رب حقیقی تک پہنچتے صحیح معنی میں، لیکن اس رب کے بارے میں اپنی ہی گھٹیا پن کی وجہ سے انہوں نے کچھ تصورات شامل کر لیے کہ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بھی کچھ درباری ہوتے ہیں، کچھ منہ چڑے ہوتے ہیں، کچھ ناک کے بال ہوتے ہیں، کچھ کی بات وہ ٹال نہیں سکتا، اس کی حکومت بھی کچھ اور لوگوں کے جو ہے پاور، جو ہے پاور پاکٹس اور ہوتے ہیں، اس کے اوپر ان کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ اس قسم کے تصورات جو ہیں وہ انسان نے وابستہ کر لیے، اور جو اللہ کی اصل عظمت ہے اور جو اس کا حسن و جمال ہے، جو اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کا وہ اندازہ نہیں کر پایا، تو اللہ تعالیٰ بھی گویا مجبور ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے کچھ ہستیوں کا، کچھ معاونین کا، اور ان کے پاس بھی اختیارات ہیں، یہ کہ وہ خود ہی قادر ہے، علی کل شیء قدیر، وہ خود السمیع ہے البصیر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ وہ اندازہ نہیں کر پایا، لہذا شرک کے اندر ملوث ہوں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ خود قوی ہے، خود عزیز ہے، سب سے زیادہ القوی، بلکہ حقیقت میں قوی تو ہے ہی وہ واحد، عزیز اختیار سارا اسی کا ہے، باقی جس کے پاس بھی کچھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے، اور کسی کے پاس بھی کوئی اختیار اس کا اپنا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، جب چاہے اللہ سلب کر لے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جہاں تک انسان کی جب رسائی نہیں ہوتی تو کسی کم تر ہستی کو معبود بنا لیتا ہے، یا اللہ کے ساتھ کچھ ایسے تصورات شامل کر لیتا، مرا بر صورت خیش آفری دی، برون خیشتن آخر سے دی دی۔ یہ فارسی کا میں نے آپ کو ایک شعر سنایا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک سنگ تراش جو ہے اس سے اس کے بت نے کہا، سنگ تراش جو ہے جو بت تراشتا ہے، بت نے اس سے پوچھا، مرا بر صورت خیش آفری دی، تو اللہ بنانے چلا تھا، اپنی ہی شکل بنا کر جو ہے وہ اپنی جیسی ایک مورت بنا کے رکھ دی ہے، برور خیشتن آخر سے دی دی، اپنی ذات سے باہر بھی تو نے کوئی حقائق کو دیکھے ہیں، تجھے کچھ معلوم ہے، وہی آنکھیں بنا دی، وہی ناک بنا دی، وہی ہاتھ بنا دیے، وہی پاؤں بنا دیے۔ یہ انسان کی لمیٹیشن۔ ما قدر اللہ حق قدری، کسی نے زیادہ کیا تو دو ہاتھ کے بجائے چار بنا دیے، کسی نے دس بنا دیا، کسی نے ٹانگیں زیادہ بنا دی، بس۔ تو ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز۔ اچھا، کائنات میں غور کیا جائے جو جتنی کوہرنس ہے، توافق ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جسے قرآن ایک دلیل کے طور پر بیان کرتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ با اختیار ہوتے کائنات میں فساد مچ جاتا۔ اور جتنی سائنس ترقی کرتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اتنا ہی یہ بات اور زیادہ منکشف ہو جاتی ہے، اور ثبوت، پختہ تر ثبوت کے ساتھ۔ اتنی عظیم، اتنی عریض کائنات، اتنی وسیع، کوئی ایک ہی اختیار ہے، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی قوت ہے اس کے پیچھے، ایک ہی ذہن، ٹوٹل کنٹرول اس کا، کہیں کسی کے پاس کچھ اور نہیں۔ یہ توحید سب سے بڑی حقیقت ہے، جتنا انسان غور کرے گا اتنا ہی اس پر منکشف۔ لیکن جب انسان غور نہیں کرتا اور پھر دوسروں کی باتوں میں آ کر گھٹیا لیول پر اس قسم کی چیزوں کے اندر، شرک کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے ان کو استعمال نہیں کرتا۔ تو ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ دیکھیے، ابھی تک دو آیات میں، ایک میں شرک کا رد آیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اس کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں تم کر پائے، وہ القوی ہے، العزیز ہے، وہ یہ ہو گیا ایمان باللہ، توحید کا مضمون۔ اگلی آیت میں رسالت کا مضمون ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے، سلیکٹ کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی کوئی ایک نمائندہ، رسول، پیغامبر، اور لوگوں میں سے بھی کوئی پیغامبر، کوئی رسول۔ یعنی یہ نبوت اور رسالت، اصل میں اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچے، لیکن وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یعنی بشر کا یہ مقام ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے براہ راست کلام کرے، ایک ایک شخص پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بعد گفتگو کرے اور اس پر وہی بھیجے، نہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ ایک رسول ہے فرشتوں میں سے جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اس انسانوں میں سے اس شخص تک جس کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ فرشتوں میں سے جس سے کام لیا گیا وہ ایک ہی ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام. یہ ہے سلسلہ رسالت، پیغام پہنچانے کے لیے یہ چینل ہے جو اللہ نے استعمال کیا. اور جبرائیل امین کے بارے میں قرآن نے جو ان کی تعریف کی ہے، جو ان کے مقام و مرتبے کو جس انداز سے بیان کیا، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شیطان الرجیم مطاع ثم امین. تو بہرحال یہ ہے کہ جبرائیل یعنی وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، گھٹا نہیں سکتے، بڑھا نہیں سکتے، وہ بھی پورے طور پر اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور انتہائی معتمد ہیں، امانت دار ہیں، جن پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو پیغام ان کے ذریعے بھیجیں اور وہ اس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ قطر بیوند کر دیں، بھول جا. اور پھر انسانوں میں سے کسی ایسے شخص کو منتخب کیا جاتا ہے کہ جس کا کردار بے داغ ہے، سوسائٹی اس کو مانتی ہے کہ ہاں واقعی اس شخص نے 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، رسول آ کر کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے درمیان میں نے ایک عمر گزاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور بعثت ہوئی ہے آپ کی اور پہلی وحی نازل ہوئی ہے 40 سال کی عمر، اور اسی 40 سال کی عمر کو قرآن کہتا ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی پختگی کی عمر ہے. یہ بات پہلے آ چکی ہے. تو بہرحال اتنا عرصہ قوم میں رہنے کے بعد جب انہیں الامین اور الصادق کا خطاب مل گیا، اب وحی نازل ہو رہی. تو یہ ہے چینل اللہ تعالی کی طرف سے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا. یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ رسولوں کو بھیجنے کا اصل مقصد قرآن نے کیا بیان کیا. سورہ نساء میں یہ مضمون آیا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم نے بھیجے رسول، ہم بھیجتے رہے رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا، وارن کرنے والا بنا کر، خبردار کرنے والا، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف رسولوں کے آنے کے بعد اب کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے. لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف، اللہ یکون للناس، لوگوں کے فیور میں، اگینسٹ اللہ، علی اللہ حجت بعد الرسول. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ لوگوں کے پاس دلیل اللہ کے خلاف، یعنی اللہ تعالی جب آخرت میں حساب لے گا، محاسبہ ہوگا، وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ہم نے تمہیں کچھ چیز سکھائی تھی، کچھ دیا تھا، امتحان کس میں ہوتا ہے؟ ٹیچر امتحان کب لیتا ہے؟ جب وہ کچھ پڑھا دیتا ہے، کچھ اس کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ کچھ پڑھا دیا، یہ کچھ اس تک پہنچ گیا، اب اس میں سے امتحان دینا ہے. تو حقائق تم پر منکشف کر دیے تھے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہمارا محاسبہ ہو رہا ہے تو یہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور جہنم کیا جو ہے وہ ہمیں پروانہ مل رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جو ہے جس کو تھما دیا گیا اعمال نامہ، وہ تو روئے گا اپنی شامت اعمال. تو اس وقت اللہ کے اس حساب کے خلاف، اس محاسبے کے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل، کوئی بہانہ باقی نہ رہے، اس کے لیے رسول بھیجے گئے. اگرچہ پوٹینشلی انسان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ حق کو پہچانے اور کم سے کم توحید تک پہنچنا، یہ ہر انسان کے لیے، چاہے رسول نہ بھی آیا ہو، اسے ریکوائرڈ ہے. اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہے، وہ غور تو کرے، حقیقت تک پہنچے گا. وہ تعصبات کی بنیاد پر وہ نہ حق کو نہ مانے یا کوئی اور اس کے جو ہے مفادات آڑے آ جائیں تو الگ بات ہے، حق کو پہچان لیتا، توحید. ہاں لیکن عام آدمی جس تک یہ دعوت نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اس سے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نماز کے بارے میں تو مجھ سے اور آپ سے پوچھ گچھ ہوگی مسلمانوں سے، جس تک بات ہی نہیں پہنچی اس سے اصل پوچھ گچھ ہوگی توحید کے حوالے سے. تو محاسبہ تو ہوگا ہر شخص کا، لیکن رسولوں کے آنے کے بعد حق اتنا واضح ہو جاتا ہے، حقیقت اتنی کھل جاتی ہے کہ اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں. اور وہ آخرت کے حساب ہی کے حوالے سے رسولوں کو بھیجا جاتا ہے. تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع علیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. فرمایا وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. اس ایک آیت میں اشارہ ہے ایمان بالآخرت کی طرف. انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو یہاں چھوڑ کے جائے گا، جو کچھ کمائی کی ہے، ہر شے سے اللہ باخبر ہے، وہ خود باخبر ہے. ہاں اضافی طور پر اس نے کرام القاتلین بھی بٹھا دیے کہ یہ عذر بھی ختم ہو جائے. وہ جو غالب نے شکوہ کیا نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، فرشتوں نے جو ہے وہ ناحق لکھ دیا اور اس کے اوپر ہماری پکڑ ہو رہی ہے. تو یہ تو خیر اب کوئی ڈھیٹ بن کر اعتراض ہی کرنا چاہے اللہ پر تو غالب کتنا تو اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو خود بھی جانتا ہے اور اضافی طور پر ہر چیز ریکارڈ رکھی جا رہی ہے تاکہ انسان کو آئینہ دکھا دیا جائے، یہ ہے تمہارا عمال نامہ. ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا رجسٹر ہے کہ اس میں کوئی شے نہیں چھوڑی، نہ چھوٹی نہ بڑی، ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے. پیٹے گا انسان، سر پیٹ رہا ہوگا اسے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت ہے، وہاں حساب ہونا ہے، اور اس کے بعد انسان کی کامیابی یا ناکامی کا تعین ہوگا اور وہاں سے اصل زندگی شروع ہوگی. یہ ہے جو مکی صورتوں کا پیغام ہے، ان کا خلاصہ آ گیا چار آیات میں اس سورہ حج کے اس آخری رکوع کی ابتدائی چار آیات میں. اس کے بعد خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے انشاءاللہ، اس کا مطالعہ ہم آئندہ جو میں کریں گے. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے. حالات تو اتنے گمبھیر ہیں کہ کس بات کو نوٹس کیا جائے اور کس کو اگنور کیا جائے بڑا مشکل ہے. یہ کراچی میں جو علماء کا قتل عام وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے مسلسل ٹارگٹ کلنگ جو علماء کی ہو رہی ہے، اب یہ ہم تو شاید بہت بے حص ہو چکے ہیں، لیکن تشویش کی انتہا ہونی چاہیے، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. وزیر داخلہ جو ہے پیشین گوئی تو کر دیتے ہیں یہ ہونے والا ہے، روک نہیں سکتے، کوئی انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاہے رکاب میں، کوئی کنٹرول نہیں. مذہبی منافرت پھیلانے کی بھی سازشیں ہیں. حکومتی ذمہ دار مذمت بھی کرتے ہیں اور حملاً ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، یعنی یہ قریب و غریب صورتحال ہے. ایم پی ایم وہاں پر ہے یا پیپلز پارٹی ہے، دونوں ہی جو ہے ان کی حکومت ہے اور وہ سنبھالے بھی ہوئے ہیں، یا کم سے کم استعفی ہی دے دیں کہ بھئی ہم سے حالات نہیں سنبھل رہے، اور پھر الزام بھی دوسروں پر لگانا ہے، یعنی نااہلی کی انتہا ہے. لال مسجد کی تحقیقاتی کمیشن کا جو معاملہ شروع ہوا ہے، اور پرویز مشرف اور شوکت عزیز کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ ہوا، تو یقیناً اس پر عمل ہونا چاہیے. دیر سے شروع ہوا چاہے، لیکن یہ کہ اب یہ کام شروع ہوا ہے، یہ ہمارے قومی اعتبار سے قومی تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑا سانحہ تھا، بہت. اور یقیناً اس کی پوری کاروائی ہونی چاہیے، محض دکھاوے کی بات نہ ہو. چودھری شجاعت حسین صاحب نے بیان دیا ہے کہ حکومت مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، مگر یہ اپنی جگہ ایک نوٹس کرنے کی بات ہے. اب کیا کیا جائے، ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں. جنرل شاہد عزیز صاحب کے کچھ انکشافات آ رہے ہیں سامنے، ان کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا، میں نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا تھا، یہ ہمارے ہاں سیمینار میں اسلام آباد میں بھی تشریف لائے تھے. اور ان کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے مشرف کے ساتھ تعاون کیا، اور اس نے جو بھی ہمیں پٹی پڑھائی اس کے ہماری بھی آنکھیں بند گئیں، ہماری آنکھوں پر بھی پٹی تھی اور ہم نے یہ کام کرتے رہے. جس پر وہ اعلی لیدان قوم سے معافی بھی مانگتے ہیں اور اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارا بوجھ مشرف پر ڈال کر وہ فارغ ہو جائیں، لیکن وہ اب یہ حقائق کو سامنے لا رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بھرپور طور پر پرویز مشرف نے امریکہ کے ایجنڈے کو یہاں پر نافذ کیا ہے اور ہمیں دھوکے میں رکھا، ولنگلی یہ سارا کام کیا اس شخص، پاکستان کی جڑیں کاٹی، اس ملک کی بھی جڑیں کاٹی ہیں اور یہاں سے اسلام کی جڑیں کاٹی. اور وہ اب جو انکشافات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کا یہ بیان کہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری امریکہ کروا رہا ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جن کو نوٹس لینا چاہیے، ان کا نوٹس کرنا چاہیے. بہرحال یہ اس قوم کا المیہ بھی ہے، اور ایک اعتبار سے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرویز مشرف کے بعد اس سے بھی دو چار ہاتھ آگے کی شخصیت ہمارے سروں پر جو مسلط ہوئی ہے، اس کو اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ قومی جرم ہے جس کے نتیجے میں ایسے نااہل اور ایسے دین فروش اور ملک فروش قسم کے جو ہے حکمران ہمارے سروں پر مسلط ہو رہے ہیں. یہ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ہمارے قومی جرائم کی سزا ہے. بحیثیت مجموعی پوری قوم نے، میں نے پچھلی دفعہ بھی جو آڈیٹوریم میں لیکچر ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اس جنگ میں، امریکہ کی اس جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کا، یہ قومی سطح پر ایک بہت بڑا جرم تھا اللہ کی نگاہ میں، بہت بڑا. لیکن قوم نے اوور آل اس کو ایکسپٹ کیا، کوئی زوردار توانا آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی، اکا دکا چند اٹھی ہے، لیکن یہ کہ دینی قوتیں مل کر اس کے اوپر کھڑی ہوتی، یہ کام نہیں ہوا. تو اوور آل جب یہ نہیں ہوگا تو پھر پوری قوم کا جرم شمار ہوگا، اور وہ سزا جو ہے ہمیں مل رہی ہے. اب راستہ وہی ہے کہ سچی توبہ ہم کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اور یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موجزانہ طور پر عطا کیا تھا، یہاں پر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنے کو اولین ترجیح بنائیں. یہ ترجیحات میں ہے ہی نہیں بدقسمتی سے. دینی جماعتیں جو سیاسی میدان میں ہیں ان کی ترجیحات اقتدار پہلے ہے، بعد میں اسلام ہے، بدقسمتی. تو بہرحال جس کو ترجیح اول بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، پھر سے امید ہے کہ سایہ فگن ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.